وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ القاضمی نے پیر کے روز ایک سمجھوتے پر باضابطہ دستخط کیے، جس کے تحت عراق میں امریکی لڑاکا فوجی مشن سن 2021 کے آخر تک ختم کر دیا جائے گا، جو 18 سال سے زائد عرصہ قبل عراق میں شروع کیا گیا تھا۔ پیر کے روز وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں دونوں سربراہان نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم قاضمی کی موجودگی میں بائیڈن نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ اب عراق میں ہمارا کردار تربیت، اعانت اور ضرورت پڑنے پر داعش سے نمٹنے کے لیے درکار مدد فراہم کرنے کا ہے، اور ہم اس سال کے آخر تک اپنا کامبیٹ یا لڑاکا مشن ختم کر دیں گے۔ اس وقت عراق میں 2500 امریکی فوجی موجود ہیں، جن کا مشن داعش کے باقی ماندہ عناصر کا قلع قمع کرنا ہے۔ عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یعنی داعش کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی خفیہ اداروں کی رپورٹس کے مطابق عراق سے امریکہ کے لڑاکا فوجی مشن ختم کرنے کے اعلان کے باوجود داعش اب بھی عراق میں فعال ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے جیف سیلڈن کی رپورٹ کے مطابق خفیہ اداروں کی یہ تجزیاتی رپورٹ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم نے جمعے کو جاری کی ہے، جسے رکن ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے مرتب کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ کشمیر سمیت دیگر علاقائی معاملات پر مل کر کام کرنے اور خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے علاقائی معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر ریاض اور اسلام آباد کے موقف میں اتفاق رائے ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے یہ بات منگل کو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ اسلام آباد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ سلامتی اور استحکام اقتصادی خوشحالی کے لیے ضروری ہے، اور ان کے بقول پاکستان اور سعودی عرب اپنے اپنے خطوں کے امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستانی اور سعودی وزراء خارجہ کی بات چیت کے دوران افغانستان کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن منگل اور بدھ کے روز بھارت کا دو روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وہ اپنے ہم منصب ایس جے شنکر، وزیر اعظم نریندر مودی اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے ملاقات اور تبادلہ خیال کریں گے۔ بحیثیت وزیر خارجہ بلنکن کا بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹن برگ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بدستور ایک بڑا چیلنج ہے اور ایک علاقائی تصفیے کی سخت ضرورت ہے۔ منگل کے روز صدر اشرف غنی سے ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد انہوں نے کہا کہ نیٹو افغانستان کی مدد و حمایت جاری رکھے گا۔ افغان سیکیورٹی عہدیداروں نے کہا ہے کہ طالبان کے دھڑوں میں غیر ملکی جنگجوؤں کی موجودگی بہت واضح ہے، اور ہزاروں غیر ملکی جنگجو خاص طور پر پاکستانی افغانستان میں طالبان کے شانہ بشانہ افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ اس کی تردید کرتا رہا ہے۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بڑی تعداد میں یہ جنگجو ہلاک ہو رہے ہیں اور ان کی لاشیں میدان جنگ میں ملی ہیں، اور افغان نیشنل آرمی کو ان کے پاس سے جو شناختی کارڈز ملے ہیں وہ طالبان دھڑوں میں ان غیر ملکیوں کی موجودگی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان سے متصل اہم سرحدی گزرگاہ چمن اسپن بولدک کے ذریعے دو طرفہ تجارتی سرگرمیاں بحال کر دی ہیں۔ یہ تجارتی سرگرمیاں 14 جولائی کو طالبان کی جانب سے اسپن بولدک پر قبضے کے بعد بند کی گئی تھیں۔ انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ اس نے مئی میں 11 روزہ جنگ میں عسکریت پسند گروپ حماس کے خلاف جو حملے کیے وہ بظاہر جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ بین الاقوامی انسانی حقوق گروپ نے 3 اسرائیلی فضائی حملوں کی تحقیق کے بعد، جن میں 62 فلسطینی ہلاک ہوئے، منگل کے روز اپنے نتائج کی رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جس علاقے میں حملے کیے گئے وہاں کسی فوجی ٹھکانے کے ثبوت نہیں ملے۔ رپورٹ میں فلسطینیوں پر بھی الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے اسرائیلی آبادی والے مراکز پر 4000 راکٹ داغے، جو بظاہر جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ پاکستان میں 23 مئی کے بعد سے پہلی بار پیر کو 3752 نئے کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کورونا سے اب تک 10,08,446 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ وائرس سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 23,048 ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ کشمیر سمیت دیگر علاقائی معاملات پر مل کر کام کرنے اور خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے علاقائی معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر ریاض اور اسلام آباد کے موقف میں اتفاق رائے ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے یہ بات منگل کے روز پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ اسلام آباد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ سلامتی اور استحکام اقتصادی خوشحالی کے لیے ضروری ہے، اور ان کے بقول پاکستان اور سعودی عرب اپنے اپنے خطوں کے امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سعودی اعلی سفارتکار نے پاکستان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت پر کیا ہے جب افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کی وجہ سے افغانستان کی سیکیورٹی کی صورتحال پر نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے کئی دیگر ممالک کو بھی تشویش ہے، اور منگل کا پاکستانی اور سعودی وزراء خارجہ کی بات چیت کے دوران افغانستان کا معاملہ بھی زیر بحث آیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔ تھوڑی دیر کے بعد پاکستان کے ضلع خیبر پختونخوا میں چترال کے مقام پر پاکستان میں داخل ہونے والے 40 افغان فوجی افسران اور اہلکاروں کو نوا پاس کے مقام پر افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ اس بارے میں پاکستانی فوج کی طرف سے ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی، جس پر افغان نائب صدر امراللہ صالح کا کہنا ہے کہ ایسے پروپیگنڈسٹنٹس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے اور میرے ملک میں پاکستان کا تاثر درست نہیں کر سکتے۔ ان کے بقول پاکستان آرمی افغانستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ 40 سیکنڈ ٹویٹر کلپ حقیقت کو تبدیل نہیں کرے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید خراب کریں گے۔ دونوں ملکوں کی قیادت کو، اپنے وزراء اور حکام کو ایسے بیانات دینے سے روکنا چاہیے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تھوڑی دیر کے بعد۔ افغانستان میں عام شہریوں کے لیے سال بہت بھاری ثابت ہوا۔ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سن 2009 سے، جب سے عالمی ادارے نے جنگ سے متاثرہ اس ملک میں انسانی ہلاکتوں اور زخمی ہونے والوں کا ریکارڈ رکھنا شروع کیا ہے، موجودہ سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ عورتیں اور بچے ہلاک ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں افغانستان میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں 47% اضافہ دیکھا گیا۔ طالبان نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ رواں سال کی پہلی ششماہی کے دوران افغانستان میں جاری پرتشدد واقعات کے دوران ہلاک اور زخمی ہونے والے شہریوں کا تناسب گزشتہ سال کے مقابلے میں 47% بڑھ گیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر افغان حکومت اور طالبان جلد کسی سیاسی حل پر متفق نہیں ہوتے تو افغانستان کے حالات خطرناک حد تک خراب ہو سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
پیر کے روز جاری ہونے والی اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوری تا جون 1659 افغان شہری ہلاک اور 3254 زخمی ہوئے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر پرتشدد واقعات میں کمی واقع نہ ہوئی تو 2021 افغان تنازع کا سب سے مہلک سال ثابت ہو سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کاردان یونیورسٹی میں شعبہ بین الاقوامی تعلقات عامہ کے سربراہ فہیم سادات کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کی ایک شق کے مطابق افغانستان میں تشدد کے واقعات میں کمی لانا تھی، تاہم موجودہ صورتحال اس کے مکمل برعکس ہیں اور تشدد کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ فہیم سادات کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ اس بات کی واضح دلیل ہے۔
جګړه زور اغسته ده او دا کانفلیکټ چکم ده دا انټنسیفای شوی ده او دا نور هم مخ په انټنسیفیکیشن ده۔
افغانستان میں لڑائی میں اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ وقت میں لڑائی ضلعوں کی حد تک ہو رہی تھی، اب جبکہ طالبان نے تمام شہروں اور صوبائی مرکزوں کا گھیراؤ کر لیا ہے، اس لیے خدشہ ہے کہ زیادہ شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طالبان اور القاعدہ کے درمیان روابط بحال ہیں اور تعطل کے واضح اشارے نہیں ملے ہیں۔ دوسری جانب طالبان نے اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کو مکمل طور پر رد کیا ہے۔ طالبان کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق انہوں نے کبھی بھی اپنی کارروائیوں میں سویلین کو نشانہ نہیں بنایا ہے۔ اسٹینفرڈ یونیورسٹی سے وابستہ جنوبی ایشیائی امور کے ماہر ڈاکٹر اسفن یار میر کا کہنا ہے کہ اگر موجودہ صورتحال ایسی ہی رہتی ہے تو مستقبل میں افغانستان میں صورتحال بہت زیادہ انسانی ضیاع کا باعث بنے گی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر اسفن یار میر نے مزید بتایا کہ القاعدہ اور طالبان کے درمیان تعلق اب بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر اسفن یار میر کا کہنا ہے کہ امریکی انخلا نے افغان طالبان کے حوصلے مزید بڑھا دیے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر افغان حکومت اور طالبان افغانستان کے معاملے پر کسی سیاسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے ہیں تو مستقبل میں خونریزی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس سٹولٹنبرگ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بدستور ایک بڑا چیلنج ہے اور ایک علاقائی تصفیے کی سخت ضرورت ہے۔ منگل کے روز صدر اشرف غنی سے ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد انہوں نے کہا کہ نیٹو افغانستان کی مدد اور حمایت جاری رکھے گا، جس میں فنڈنگ، سویلین موجودگی اور ملک سے باہر تربیت دینا شامل ہے۔ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ آج صدر غنی سے بات کرنا اچھا لگا۔ طالبان نے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کا عمل شروع ہونے کے فوری بعد جنگ میں شدت پیدا کر دی تھی، جس نے افغان اور بین الاقوامی سیکیورٹی عہدیداروں میں تشویش پیدا کر دی۔ افغان سیکیورٹی عہدیداروں نے کہا ہے کہ طالبان کے دھڑوں میں غیر ملکی جنگجوؤں کی موجودگی بہت واضح ہے اور ہزاروں غیر ملکی جنگجو، خاص طور پر پاکستانی، افغانستان میں طالبان کے شانہ بشانہ افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑے ہیں۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں یہ جنگجو ہلاک ہو رہے ہیں اور ان کی لاشیں میدان جنگ میں ملی ہیں، اور افغان نیشنل آرمی کو ان کے پاس سے جو شناختی کارڈز ملے ہیں وہ طالبان دھڑوں میں ان غیر ملکیوں کی موجودگی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ اس بارے میں فوری طور پر پاکستان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، اگرچہ پاکستان افغانستان کی طرف سے لگائے جانے والے ان الزامات کو مسترد کرتا آیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن منگل اور بدھ کے روز بھارت کا دو روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وہ اپنے ہم منصب ایس جے شنکر، وزیر اعظم نریندر مودی اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبل سے ملاقات اور تبادلہ خیال کریں گے۔ بحیثیت وزیر خارجہ بلنکن کا یہ پہلا بھارت کا دورہ ہے۔ ان کے دورے پر روانہ ہونے سے قبل امریکہ کے کارگزار نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ڈین تھامسن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اینٹنی بلنکن بھارتی اہلکاروں کے ساتھ مذاکرات میں انسانی حقوق، جمہوریت اور شہریت کے ترمیمی قانون سی اے پر بات کریں گے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس موقع پر انڈو پیسیفک اور افغانستان سمیت متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کی توقع ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
امریکہ کے کارگزار نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان انسانی حقوق اور جمہوریت کی مشترک قدریں ہیں، دونوں کے تعلقات بہت مضبوط ہیں اور وہ مزید مضبوط ہوں گے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ذرائع نے کہا کہ بھارت کو انسانی حقوق اور جمہوریت کے شعبوں میں اپنی حصولیابیوں پر فخر ہے، اور جو بھی تکثیریت اور تنوع میں یقین رکھتا ہو اس کے ساتھ ان امور پر تبادلہ خیال کے لیے تیار ہے۔ یاد رہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے گزشتہ ماہ انسانی حقوق کے کارکن 84 سالہ فادر سوامی کی حراست کے دوران موت پر اظہار تشویش کیا تھا اور بھارت سے اپیل کی تھی کہ وہ جمہوریت کی مضبوطی کے سلسلے میں انسانی حقوق کے کارکنوں کے کردار کا احترام کرے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارتی اہلکاروں کے ساتھ ہونے والے اینٹونی بلنکن کے مذاکرات کے دوران سیکورٹی، سائبر، دفاع اور انسداد دہشت گردی کے علاوہ انڈو پیسیفک خطے میں چین کی بڑھتی سرگرمیوں، افغانستان کی صورتحال اور COVID-19 کے سلسلے میں باہمی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کا امکان ہے۔ بین الاقوامی امور کے سینئر تجزیہ کار اسد مرزا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بھارت نے کواڈ کے گزشتہ اجلاس میں وعدہ کیا تھا کہ وہ علاقائی ممالک کو COVID-19 ویکسین فراہم کرے گا، لیکن وہ اس سلسلے میں تاحال کامیاب نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈو پیسیفک خطے اور بالخصوص جنوبی بحیرہ چین میں چین کی بڑھتی سرگرمیاں بھارت اور امریکہ سمیت دیگر کئی ملکوں کے لیے باعث تشویش ہیں، اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں بھی بھارت اپنا موقف رکھے گا۔
ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے گزشتہ مئی میں جو ہے چائنیز وزیر خارجہ وانگ یی سے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے وزیر خارجہ کی میٹنگ کے دوشانبے میٹنگ میں جو ملاقات کی تھی اس سے کوئی جو ہے بامانی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا.
انہوں نے کہا کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک چاہتے ہیں کہ بھارت انڈو پیسیفک خطے میں مرکزی کردار ادا کرے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا.
افغانستان جو ہے وہ کواڈ کا ایک اہم ممبر ہے اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بطور کواڈ کے ممبر کے وہ افغانستان میں جو ابھرتی ہوئی صورتحال ہے اس پر امریکی انتظامیہ کی کسی طرح سے مدد کرے اور اس مدد کے جو کیا دخال ہوں گے اس کے اوپر زیادہ تر بات چیت جو ہے وہ مرکوز ہونے کی امید ہے.
تاہم انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں بھارت کا رویہ بہت محتاط رہے گا اور جس طرح پاکستان نے اپنی سرزمین پر امریکہ کو فوجی اڈوں کی سہولت دینے کا مطالبہ مسترد کر دیا اسی طرح بھارت بھی ایسی کسی تجویز کو تسلیم نہیں کرے گا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
پاکستان کی جانب سے موسم سرما میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کو سر کرنے کی کوشش میں لاپتہ ہونے والے تینوں کوہ پیماؤں کی لاشیں مل گئیں. گلگت بلتستان کے وزیر اطلاعات فتح اللہ خان کا کہنا ہے کہ قومی ہیرو محمد علی ستپارا سمیت تین کوہ پیماؤں کی لاشیں مل گئی ہیں. تینوں کوہ پیماؤں کی لاشیں بارڈر لیک بیس کیمپ کے قریب سے ملیں. رواں سال فروری میں کیٹو کو سر کرنے کی مہم میں لاپتہ ہونے والے پاکستان کے کوہ پیما محمد علی ستپارا، آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے ہوان پابلو مور کو تلاش کرنے کی غرض سے آپریشن شروع کر دیا گیا تھا، تاہم بعد میں کئی دنوں کے بعد اسے ملتوی کر دیا گیا. اور آئیے اب آپ کو اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ سناتے ہیں جس سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ کشمیر سمیت دیگر علاقائی معاملات پر کام کرنے اور خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے علاقائی معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر ریاض اور اسلام آباد کے موقف میں اتفاق رائے ہے. سعودی وزیر خارجہ نے یہ بات منگل کے روز پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ اسلام آباد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل، تفصیلات سماعت فرمائیے.
سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ایک سعودی وفد کے ہمراہ پاکستان کے ایک روزہ دورے پر منگل کو اسلام آباد پہنچے، جہاں انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی. بعد ازاں پاکستانی ہم منصب کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ سیکیورٹی اور استحکام اقتصادی خوشحالی کے لیے ضروری ہے.
We discussed that security is key to economic prosperity, and security is key and stability is key to economic prosperity, and we agreed to continue.
سعودی وزیر خارجہ کے بقول علاقائی استحکام و سلامتی اور معاملات کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے کے معاملے پر پاکستان اور سعودی عرب کے موقف میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے. فیصل بن فرحان کے بقول اسلام آباد اور ریاض نے علاقائی معاملات، چاہے یہ کشمیر ہو، یمن ہو یا فلسطین، ان پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے. ان کے بقول اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور سعودی عرب نے اپنے اپنے خطوں کے استحکام کے لیے بھی مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. پاکستانی وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ سعودی اعلی سفارتکار سے ہونے والی بات چیت کا محور ان کے بقول دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی روابط کو فروغ دینا ہے. وزیر خارجہ قریشی کے بقول اسلام آباد اور ریاض کے درمیان سعودی پاکستان اعلی رابطہ کونسل کے قیام کے لیے عملی اقدامات پر بھی اتفاق رائے ہوا ہے. اس موقع پر پاکستانی وزیر خارجہ قریشی نے اس توقع کا اظہار کیا کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانی کارکنوں کی واپسی کے لیے ان کے ویزوں پر عائد پابندیوں پر نظر ثانی کی جائے گی.
ایشوز آف پاکستانی کمیونٹی لیونگ ان سعودی عربیہ، دیر آر کوائٹ اے فیو دیٹ آئی شیئر دیئر اباؤٹ.
وزیر خارجہ قریشی کے بقول سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانی کارکنوں کو درپیش مسائل کے بارے میں سعودی ہم منصب سے بات چیت ہوئی. ان کے بقول اس وقت پاکستان میں تقریباً 400,000 پاکستانی ایسے ہیں جو سعودی عرب واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں سفری پابندیوں اور ویکسینیشن کی مشکلات کا سامنا ہے. اس موقع پر سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے سب کو ہی مشکل صورتحال کا سامنا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانی کارکنوں کو درپیش مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستانی اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی بات چیت میں افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی. اس موقع پر پاکستانی وزیر خارجہ قریشی نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے، اور ان کے بقول عالمی برادری کو افغان قیادت پر زور دینا چاہیے کہ وہ افغان تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کریں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور سعودی عرب نے کرونا کی ویکسین لگوانے والے غیر ملکی زائرین کو 9 اگست سے عمرے کی اجازت دے دی ہے. البتہ پاکستان سمیت 9 ملکوں سے آنے والے زائرین کو کسی تیسرے ملک میں 14 روزہ قرنطینہ کے بعد سعودی عرب میں داخلے کی اجازت دی جائے گی. سعودی اخبار سعودی گزٹ کے مطابق سعودی عرب کی قومی کمیٹی برائے حج اور عمرہ کے رکن بانی علی الامیری کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر عمرے کے خواہش مند افراد 30 الیکٹرانک سائٹس اور منظور شدہ کمپنیوں کے ذریعے عمرہ پیکج حاصل کر سکتے ہیں. گیتی آرا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں.
حج عمرہ کمیٹی کے رکن نے اپنے بیان میں کہا کہ عمرے کے ویزے کے لیے صرف وہی افراد رجوع کر سکتے ہیں جو کرونا کی ویکسین مکمل طور پر لگوا چکے ہوں. علاوہ ازیں عمرے کے خواہش مند افراد کی صحت بہترین حالت میں ہونے کی بھی شرط رکھی گئی ہے اور انہیں احتیاطی تدابیر کے لیے بنائے گئے پروٹوکول پر عمل درآمد بھی کرنا ہوگا. ہانی علی الامیری کے مطابق وزارت حج عمرہ کے منظور شدہ مقامی اور عالمی بکنگ پلیٹ فارم سے بزنس ٹو بزنس گروپ سسٹم یا بزنس ٹو کنزیومر انفرادی سسٹم کے تحت خدمات اور پیکجز دستیاب ہیں، جبکہ سعودی کمپنیاں رہائش، ٹرانسپورٹیشن اور دیگر خدمات کے پیکج فراہم کر رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ زائرین عمرے کے لیے الیکٹرانک پلیٹ فارم سے سروس کمپنی کا انتخاب کر کے دستیاب پروازوں، ٹرانسپورٹیشن، ہوٹلز اور کھانے پینے کے مکمل پروگرام بھی خرید سکتے ہیں. ہانی علی نے بتایا کہ 500 عمرہ سروس کمپنیاں اور 6000 عمرہ ایجنٹس نے 9 اگست سے ویکسین لگوانے والے زائرین کو خدمات فراہم کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں. 9 اگست سے غیر ملکی زائرین کو عمرے کی اجازت دے دی جائے گی. حج کے بعد گزشتہ روز سے مقامی سطح پر عمرے کا آغاز ہو گیا ہے. سعودی عرب کے سرکاری خبر رسان ادارے کے مطابق مقامی زائرین کا کرونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ مسجد الحرام کے مخصوص دروازوں سے داخلے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کے علاوہ دیگر احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی گئی ہیں. حج عمرہ اور مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے متعلق خبریں فراہم کرنے والی ویب سائٹ کے مطابق 9 ممالک کے سوا دیگر دنیا سے عمرے کے لیے براہ راست پروازوں کی اجازت ہوگی. بھارت، پاکستان، انڈونیشیا، مصر، ترکی، ارجنٹائن، برازیل، جنوبی افریقہ اور لبنان کے زائرین کو کسی تیسرے ملک میں 14 روز کا قرنطینہ مکمل کرنے کے بعد عمرے کے لیے سعودی عرب میں داخلے کی اجازت دی جائے گی. ویب سائٹ کے مطابق زائرین کے لیے فائزر، موڈرنا، ایسٹرازینیکا یا جانسن اینڈ جانسن کی تیار کردہ ویکسین کی مکمل خوراکیں لگوانا ضروری ہوگا، جبکہ چینی ویکسین لگوانے والوں کے لیے فائزر، موڈرنا، ایسٹرازینیکا یا جانسن اینڈ جانسن کی بوسٹر ڈوز لگوانا ضروری ہوگی. اس کے علاوہ عمرے کے لیے سعودی وزارت حج عمرہ کی منظور شدہ ایجنسی کے ذریعے رجوع کرنا ہوگا.
اور آئیے اب اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ سنتے ہیں. پاکستان کے ضلع خیبر پختونخوا میں چترال کے مقام پر پاکستان میں داخل ہونے والے 46 افغان فوجی افسروں اور اہلکاروں کو نواپاس کے مقام پر افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا. اس بارے میں پاکستان کی فوج کی طرف سے ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی، جس پر افغان نائب صدر امراللہ صالح کا کہنا ہے کہ ایسے پروپیگنڈا سٹنٹس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے اور میرے ملک میں پاکستان کا تاثر درست نہیں کر سکتے. 40 سیکنڈ ٹویٹر کلپ حقیقت کو تبدیل نہیں کرے گا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایسے بیانات دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید خراب کریں گے. دونوں ممالک کی قیادت کو اپنے وزراء اور حکام کو ایسے بیانات دینے سے روکنا چاہیے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش خدمت ہیں.
پاکستان فوج کے ترجمان ادارے ISPR کی طرف سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پاکستانی افسر افغان فوجی افسر سے مصافہ کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو چائے پلانے اور کھانا کھلانے کے بعد واپس بھجوا دیا جائے گا، جس پر افغان فوجی افسر کہتا ہے کہ ہم پاکستان فوج کے شکر گزار ہیں اور ہمارے ساتھ جو پاکستان فوج نے کیا ہم اسے نہیں بھلا سکتے. اس ویڈیو میں کچھ تصاویر بھی شامل کی گئی ہیں جن میں تمام افغان فوجی گروپ فوٹو بنوا رہے ہیں. پاکستان فوج کی طرف سے افغان فوجی افسر کو تحفہ بھی پیش کیا جا رہا ہے. اس فوٹیج کے بعد سوشل میڈیا پر پاکستان کی طرف سے افغان فوجیوں کو پناہ دینے پر پاکستان فوج کی تعریفوں کے ٹویٹس دیکھنے میں آئے، لیکن افغان نائب صدر امراللہ صالح کی طرف سے پاکستان پر اس بارے میں شدید تنقید کی گئی. انہوں نے اس فوٹیج کو پروپیگنڈا سٹنٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروپیگنڈا سٹنٹ حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے اور ان کے ملک میں پاکستان کا تاثر بہتر نہیں بنا سکتے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان فوج میرے ملک میں جاری بڑے پیمانے پر دہشت گردی کے حملوں کا معمار، اسٹریٹجک ماسٹر اور ایسے حملے کروانے والا ہے. ان کا کہنا تھا کہ 40 سیکنڈ ٹویٹر کلپ حقیقت کو تبدیل نہیں کرے گا. سابق سیکرٹری خارجہ ریاض کھوکر کہتے ہیں کہ افغانستان میں بعض افراد اس صورتحال کو مزید خراب کرنا چاہتے ہیں.
اگر ہم نے واپس کیا ہے تو یہ بالکل صحیح ہے، اچھا جسچر تھا ہماری طرف سے، مگر اگر وہ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں تو ان کے اپنے انٹینشن اچھے نہیں ہیں کہ پاکستان نے 35 لاکھ افغانوں کا خیال کیا ہے اور ایک پیسہ کہیں باہر سے نہیں لیا، اور یہ بڑے بے فیض انسان ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ ہمارے تعلقات خراب ہی رہے.
بین الاقوامی قوانین کے مطابق پناہ کے لیے آنے والے کسی بھی پڑوسی ملک کے فوجیوں کو واپس کر دیا جاتا ہے. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر کہتے ہیں کہ پاکستان نے عالمی قوانین کے مطابق یہ رد عمل دیا ہے. اگر کسی قدرتی آفت کے نتیجے میں دوست ملک کے فوجی اگر مدد طلب کریں تو انہیں امداد فراہم کی جاتی ہے.
نامز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کبھی بھی ادر وائز بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہتھیار ڈال لیتا ہے یا ہاتھ اٹھا لیتا ہے میڈیکل ایڈ, اگر ضرورت بھی ہو اور لڑائی بھی ہو تو اس وقت بھی اس کو میڈیکل ایڈ بھی دینا ہے, اس کو خوراک بھی دینا ہے اور ان کو جنیوا کنونشن کے تحت بھی کر جو پیوڈیبلیز ہوتے ہیں. تو یہ تو پیوڈیبل تو نہیں تھے, تو ہم نے تو سیف پیسز مانگا تھا اور سیف پیسز جو ہم نے پرووائڈ کیا درمیان.
افغانستان سے 46 فوجی افسران اور اہلکار چترال کے علاقے سے پاکستان میں داخل ہوئے اور بعد ازاں انہیں طبی امداد اور خوراک دینے کے بعد نواپاس کے علاقے سے واپس کر دیا گیا تھا. پاکستان کے مطابق حالیہ عرصے میں ایسا دوسری مرتبہ ہوا ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ افغان نائب صدر امر اللہ صالح کے اس بیان پر ابھی تک پاکستان کا فوری رد عمل سامنے نہیں آیا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ القاسمی نے پیر کے روز ایک سمجھوتے پر باضابطہ دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت عراق میں امریکی لڑاکا فوجی مشن 2021 کے آخر تک ختم کر دیا جائے گا جو 18 سال سے زائد عرصہ قبل عراق میں شروع کیا گیا. اس سے قبل صدر بائیڈن نے اگست کے آخر تک افغانستان سے تمام امریکی فوج کے انخلاء کا بھی اعلان کر رکھا ہے. ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر نے افغانستان کے علاوہ عراق سے بھی افواج کے انخلاء کا فیصلہ کیا ہے. ان فورسز کی تعیناتی سابق صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں ہوئی تھی. سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں.
بائیڈن اور کاظمی نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ملاقات کی جو ان کی پہلی بالمشافہ ملاقات تھی, جس میں امریکہ اور عراق کے درمیان اسٹریٹجک امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی. وزیر اعظم کاظمی کی موجودگی میں بائیڈن نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ اب عراق میں ہمارا کردار تربیت, اعانت اور ضرورت پڑنے پر داعش سے نمٹنے کے لیے درکار مدد فراہم کرنا ہے اور ہم اس سال کے آخر تک اپنا لڑاکا مشن ختم کر دیں گے. اس وقت عراق میں 2500 امریکی فوجی موجود ہیں جن کا مشن دولت اسلامیہ کے باقی ماندہ عناصر کا کلا کم کرنا ہے. اب عراق میں امریکہ کا کردار عراقی فوج کی تربیت اور اسے مشاورت فراہم کرنے تک محدود ہوگا, جبکہ ملکی دفاع کا کام عراقی فوج کو خود ہی کرنا ہوگا. اس ملاقات سے قبل عراق میں فوجی مشن میں تبدیلی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے بتایا کہ عراق کے فوجی مشن کی نوعیت تبدیل کی جا رہی ہے, تاہم اس فیصلے کے آپریشنل تفصیل سے متعلق کوئی اعلان ابھی سامنے نہیں آیا. مشن میں تبدیلی کا خاص مقصد یہ ہے کہ عراقی فوج کی تربیت, مشاورت اور معاونت کا کردار باقی رہے گا, اور یہی بات عراقی قیادت نے بھی تجویز کی تھی. گزشتہ ہفتے عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے وائس آف امریکہ کی کرد سروس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اس امید کا اظہار کیا تھا کہ دونوں فریق عراق میں امریکی لڑاکا فوج کی تعیناتی ختم کرنے کی تجویز سے اتفاق کریں گے. داعش کے خلاف کاروائی 2014 میں شروع ہوئی تھی جس میں امریکی زیر قیادت اتحادی افواج نے حصہ لیا. اس وقت عراق میں تقریباً 2500 فوجی تعینات ہے. دونوں ملکوں نے اس سال اپریل میں امریکی فوج کے مشن کو تبدیل کرنے کی تجویز سے اتفاق کیا تھا, جس کے بعد عراقی سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور مشاورت پر توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. تاہم اس عبوری دور کا کوئی نازم الاوقات طے نہیں ہوا. سن 2017 میں عراق نے دولت اسلامیہ کے خلاف فتح کا اعلان کیا, تاہم داعش خطے میں اب بھی موجود ہے, جس نے کچھ عرصہ قبل عراقی دارالحکومت میں واقع ایک مارکیٹ میں خود کش حملہ کیا. اس حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہوئے. عراق سے فوجی مشن ختم کرنے کے اعلان سے قبل بائیڈن انتظامیہ 20 سال کی تعیناتی کے بعد افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کا اعلان کر چکی ہے, جسے 11 ستمبر 2001 کے امریکہ پر حملوں کے بعد سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے افغانستان روانہ کیا تھا, اور 2 سال سے کم عرصے کے اندر بش نے عراق کی جنگ کا آغاز کیا تھا. بائیڈن نے مشرق وسطی میں انسداد دہشت گردی کی کاروائیاں جاری رکھنے کا عہد کیا ہے. اس کے ساتھ چین کی جانب بھی توجہ مبذول رہے گی, جسے طویل مدتی سیکیورٹی چیلنج کا درجہ دیا گیا ہے.
امریکہ کے ایک اعلی سفارتکار نے چین سے کہا ہے کہ وہ ذمہ دار عالمی طاقت کے طور پر اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آب و ہوا کی تبدیلی اور COVID-19 جیسے اہم عالمی مسائل پر امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرے۔ پیر کے روز چینی نائب وزیر خارجہ شی فینگ نے ایک اجلاس میں کہا تھا کہ چین اپنے اختلافات کو پس پشت ڈال کر مشترکہ مسائل پر کام کرنا چاہتا ہے۔ اسی بیان کے جواب میں امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ جنوری میں جب سے جو بائیڈن نے صدارت کا عہدہ سنبھالا اس کے بعد سے امریکہ نے انسانیت حقوق کے خلاف ورزیوں اور چین کی علاقائی توسیع پسندانہ پالیسیوں پر اپنی تنقید بدستور جاری رکھی، جبکہ چین کا موقف ہے کہ چین کے بڑھتے ہوئے عروج کو دبانے کی امریکی کوششوں کے تناظر میں امریکہ کو چین سے تعاون کی توقع نہیں کرنا چاہیے۔ شرمین نے اس الزام کی تردید کی۔ شرمین نے چین کے شہر تیان جن میں چینی نائب وزیر خارجہ شی فینگ اور وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقاتوں کے بعد اپنے ٹیلی فون انٹرویو میں کہا کہ بڑی طاقتوں کی یہ عالمی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مخصوص اختلافات سے بالا ہو کر دنیا کے بارے میں کچھ کریں۔ چین میں پیر کے روز ہونے والی اس ملاقات میں چین نے امریکہ پر الزام لگایا کہ اس کی وجہ سے باہمی تعلقات گو مگو کی کیفیت کا شکار ہیں اور امریکہ سے کہا وہ بقول ان کے اپنے انتہائی غلط انداز فکر اور خطرناک پالیسیوں کو تبدیل کرے۔ شی نے شرمن سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ بائیڈن انتظامیہ چین کی ترقی کو دبانے اور محدود کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین چاہتا ہے کہ اختلاف بلائے طاق رکھتے ہوئے مشترکہ معاملات پر توجہ دی جائے۔ بائیڈن انتظامیہ نے کہا کہ وہ آب و ہوا کی تبدیلی جیسے اہم عالمی موضوعات پر چین کے ساتھ تعاون کرے گا مگر انسانی حقوق جیسے مسئلے پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ امریکی حکام نے کہا کہ ان مذاکرات کا مقصد مخصوص مسائل پر گفت و شنید نہیں تھا بلکہ بات چیت کے دروازے کھلے رکھنا ہے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان مسابقت کی فضا چپ کلش میں بدلنے نہ پائے۔ اور امریکی ہمارے نمائندگان میں ایک سلیکٹ کمیٹی میں آج منگل کے روز کانگریس کی عمارت پر 6 جنوری کے حملے کے بارے میں تفتیش کے حوالے سے سماعت شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے قانون نافذ کرنے والے ارکان جنہوں نے کانگریس کی عمارت کا تحفظ کیا تھا ایوان کی سلیکٹ کمیٹی کے سامنے شہادت دیں گے، تاہم کمیٹی کی تشکیل سے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کے درمیان اختلافات اور وسیع ہو گئے۔ ڈیموکریٹس نے ایک غیر جانبدار کمیشن کی تجویز پیش کی تھی جس کی بنیاد پر اس کمیشن کی کامیابی پر رکھی گئی تھی جس نے 2001 میں 9/11 کے دہشت گرد حملوں کی تفتیش کے بعد اپنا فیصلہ دیا تھا۔ تاہم ریپبلکنز نے مئی کے آخر میں سینٹ میں ایک غیر جانبدار کمیشن کے لیے رائے شماری کو روک دیا تھا۔ بعد میں ایوان نمائندگان نے ڈیموکریٹک سپیکر نینسی پلوسی نے تفتیش کے لیے ایک سلیکٹ کمیٹی کی تجویز پیش کی تھی۔ اور آئیے اب پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں، اعداد و شمار اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں 23 مئی کے بعد سے پہلی مرتبہ پیر کے روز 3752 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 49,947 ٹیسٹ کیے گئے۔ پاکستان میں اب تک وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 23,048 ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید 416 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد ملک میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4,20,967 ہو گئی۔ بھارت کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا کے مزید 39,361 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,968 افراد کے صحت یاب ہونے کی اطلاع بھی ہے۔ اور وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کسی بھی نوعیت کی موجودہ سفری پابندیوں کو اس وقت نہیں اٹھائے گا، جس کی وجہ کرونا وائرس کی انتہائی منتقلی والی قسم ڈیلٹا کے کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے خدشات ہیں۔ اس فیصلے کی اطلاع سب سے پہلے رائٹرز نے دی تھی، جو جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کے سینئر سطح کے اجلاس کے بعد سامنے آیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ طویل عرصے سے نافذ سفری پابندیوں کو جلد ختم نہیں کیا جائے گا۔ ان پابندیوں کی وجہ سے 2020 کے بعد سے دنیا کی بیشتر آبادی پر امریکہ آنے کے لیے پابندی عائد رہی۔ سمن خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے پیر کے روز امریکہ اور دنیا بھر میں ڈیلٹا کے پھیلاؤ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس صورتحال میں موجودہ سفری پابندیوں کو برقرار رکھیں گے۔ ڈیلٹا کی وجہ سے یہاں امریکہ میں کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی، اور امکان یہی ہے کہ اگلے ہفتوں میں بھی ان کیسز میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس اعلان کے بارے میں یقینی طور پر امریکی ایئر لائنز اور امریکی سیاحت کی صنعت کو دھچکا لگے گا، جو یورپ اور پابندیوں کا شکار دوسرے ملکوں سے موسم گرما میں سفر شروع ہونے کے منتظر تھے۔ ایئر لائنز نے پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے کئی ماہ تک وائٹ ہاؤس سے بھرپور لابنگ کی ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ اب ممکنہ نظر ثانی کے لیے انڈسٹری کو ستمبر یا اس سے بھی بعد تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ کی طرف سے اس وقت ان بیشتر غیر امریکی شہریوں پر پابندی عائد ہے جنہوں نے گزشتہ 14 دن کے دوران برطانیہ اندرونی سرحدی کنٹرول کے بغیر یورپ کی 26 شینجن اقوام کے ساتھ ساتھ آئرلینڈ، چین، بھارت، جنوبی افریقہ، ایران اور برازیل میں قیام کیا ہو. اس کے علاوہ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن، امریکن نرسز ایسوسی ایشن اور 55 دیگر گروپوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ہم صحت کی دیکھ بھال اور طویل مدتی نگہداشت کی سہولت فراہم کرنے والے تمام اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملازمین کو COVID-19 سے بچاؤ کی ویکسین لگوائیں. امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے میڈیکل ایڈوائزر اور متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے ملک میں کرونا وائرس کے دوبارہ پھیلاؤ کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے نمائندہ کین بریڈویئر کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر فاؤچی نے سی این این کے سٹیٹ آف دی یونین شو میں اتوار کو گفتگو کرتے ہوئے ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق نئے خطرے کا اظہار کیا، بالخصوص ان علاقوں میں جہاں ڈیلٹا ویریئنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ ویکسین لگوانے سے انکار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک کی 50% آبادی نے اب تک ویکسین نہیں لگوائی، جو ایک مسئلہ ہے اور ہم خود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ڈاکٹر فاؤچی کا کہنا تھا کہ جن افراد کی ویکسینیشن ہو چکی ہے وہ بشمول ڈیلٹا ویریئنٹ سے زیادہ محفوظ ہیں، لیکن اپریل کے وسط سے امریکہ میں ویکسینیشن کا عمل 80% سے زائد حد تک کم ہوا ہے. امریکہ میں اس وقت اسپتالوں میں مریضوں کے داخلے اور اموات گزشتہ موسم سرما کی شدید لہر کے مقابلے میں کافی کم ہیں، لیکن ملک کے ان حصوں میں نئے انفیکشنز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جہاں ویکسین لگوانے سے متعلق شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اور ویکسین سے متعلق حکومتی تجاویز پر مزاحمت کا سامنا ہے. امریکہ میں ہفتے کو 51,000 سے زائد نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے، جو گزشتہ 2 ہفتوں کے مقابلے میں 172% کا اضافہ ہے. اس کے علاوہ حالیہ ہفتوں میں یومیہ 250 سے زائد اموات رپورٹ ہو رہی ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ 16,20,000 سے زائد امریکیوں کی مکمل ویکسینیشن ہو چکی ہے، جو ملک کے 49% آبادی کے برابر ہے، جن میں لگ بھگ 60% بالغ ہیں. البتہ رائے عامہ کے جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ ویکسین نہ لگوانے والے 80% امریکیوں کا کہنا ہے کہ حکام چاہے جتنا اصرار کریں وہ ویکسین نہیں لگوائیں گے. اس سے قبل امریکہ میں کچھ قدامت پسند سیاستدانوں کی جانب سے ویکسینیشن سے متعلق محتاط نقطہ نظر اپنایا گیا تھا، یا یہ کہا گیا تھا کہ ٹیکہ لگوانا ذاتی پسند کا معاملہ ہے. البتہ ان میں سے کچھ سیاستدان ان افراد پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں جو ویکسین لگوانے سے انکاری ہیں. ریاست الاباما کی گورنر کے آئی وی نے گزشتہ ہفتے ویکسین نہ لگوانے سے متعلق کہا تھا کہ یہ لوگ خطرناک طرز زندگی کا انتخاب کر رہے ہیں. ریاست آرکنسا کے بھی ریپبلیکن گورنر ایسا ہچنسن اپنی جنوبی ریاست میں کافی وقت سے ویکسینیشن پر زور دے رہے ہیں، لیکن ان کی ریاست کم ترین ٹیکے لگوانے والوں کی شرح میں سے ایک ہے. حال ہی میں ان کی ریاست میں 2 کم عمر افراد بھی COVID-19 سے انتقال کر گئے تھے. انہوں نے سی این این کو بتایا کہ یہ خطرے کی گھینٹیاں ہیں. ان کے بقول یقینی طور پر ٹیکہ لگانے کے لیے مزاحمت زیادہ ہے. کچھ امریکی شہروں بشمول لاس اینجلس اور سینٹ اس میں ماسک پہننے سے متعلق نئے احکامات کا نفاذ کیا گیا ہے. ویکسینیشن کے باوجود عوامی مقامات، پبلک انڈور اسپیسز پر ماسک پہننے کا حکم دیا گیا ہے. دیگر شہر بھی اس طرح کے احکامات جاری کرنے پر غور کر رہے ہیں. سمن خان، وائس آف امریکہ.
پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبروں، اعداد و شمار اور رپورٹ کے بعد آئیے کچھ اور خبریں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ٹیونس کے فوجیوں نے پیر کے روز پارلیمنٹ کے سربراہ کو عمارت میں داخل ہونے سے روک دیا، جس سے چند گھنٹے قبل صدر قیس سعید نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم ہیچم مچیچی کو برطرف کر دیا ہے اور پارلیمنٹ کو 30 دن کے لیے معطل کر دیا ہے. صدر کی طرف سے اس اعلان سے پہلے ملک میں COVID-19 اور معاشی صورت حال کے حوالے سے پرتشدد احتجاج ہوا. سعید نے کہا کہ وہ ملک کے اقتصادی مسائل اور سیاسی تعطل کے رد عمل میں یہ کاروائی کر رہے ہیں، اور انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے آئین نے انہیں یہ اختیار دیا ہے. صدر نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلے کر لیے ہیں اور دوسرے فیصلے آئین میں دی گئی وضاحت کی روشنی میں جاری کیے جائیں گے، تاکہ تیونس میں سماجی سطح پر امن بحال ہو اور ہم ریاست کو بچا سکیں. پارلیمنٹ کے اسپیکر نے صدر کے اقدامات کو بغاوت کے مترادف قرار دیا اور کہا کہ مجلس قانون ساز اپنا کام جاری رکھے گی. پارلیمنٹ میں شامل 2 دیگر اہم جماعتوں نے بھی اسے بغاوت قرار دیا، جسے صدر نے مسترد کر دیا. سعید کے اس اعلان کے بعد مظاہرین دارالحکومت ٹیونس اور دوسری جگہوں پر گلی کوچوں میں نکل آئے اور خوشی کا اظہار کیا. پارلیمنٹ کی عمارت کے باہر مظاہرین اور مخالف گروپوں کے درمیان کچھ جھڑپیں بھی ہوئیں. ٹیونس کو کئی سالوں سے معاشی طور پر جدوجہد کا سامنا رہا ہے اور سیاسی انتشار کے ساتھ ساتھ COVID-19 کے کیسز اور اموات جیسے چیلنج بھی درپیش ہیں. عراق میں شدت پسند تنظیم داعش کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی خفیہ اداروں کی رپورٹوں کے مطابق عراق سے امریکہ کے لڑاکا فوجی مشن ختم کرنے کے اعلان کے باوجود داعش اب بھی عراق میں فعال ہے. یہ انٹیلیجنس انٹیلیجنس رپورٹیں ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہیں جب امریکہ نے رواں سال دسمبر تک عراق میں امریکہ کا فوجی مشن ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے سیکیورٹی کی ذمہ داریاں عراق کی فوج کے سپرد کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
وائس آف امریکہ کے لیے جیف سیلڈن کی رپورٹ کے مطابق خفیہ اداروں کی تجزیاتی رپورٹ اقوام متحدہ کی سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم نے جمعے کو جاری کی ہے, جسے رکن ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسی نے مرتب کیا ہے. اس رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ کئی دہشتوں کے باوجود داعش, جس کو آئی ایس آئی ایس یا آئی ایس آئی ایل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, ایک ایسا مسئلہ بننے کو تیار ہے جو عراق اور پڑوسی ملک شام کو درپیش ہو سکتا ہے. رپورٹ کے مطابق یہ گروپ ایک مضبوط عسکری قوت میں ڈھل چکا ہے اور مقامی سیکورٹی کی خامیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے تاکہ محفوظ ٹھکانے بنا سکے اور آئی ایس آئی ایل کے خلاف لڑنے والی قوتوں کو ہدف بنا سکے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بغداد میں جنوری اور اپریل میں ہونے والے حملے اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ گروپ میں مزاحمت کی صلاحیت موجود ہے, باوجود اس کے عراق حکام کی جانب سے انسداد دہشت گردی کے لیے سخت دباؤ ہے. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ داعش کے لیے جب بھی ممکن ہوا تو یہ ذرائع ابلاغ کی توجہ حاصل کرنے اور عراقی حکومت کو نیچے دکھانے کے لیے دارالحکومت بغداد میں ممکنہ طور پر عام شہریوں اور دیگر آسان اہداف کو نشانہ بناتی رہے گی. بغداد میں حملے کرنے کی اہلیت کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی انٹیلیجنس کے خیال میں یہ دہشت گرد گروپ عراقی صوبوں دیالہ, صلاح الدین اور کرکک میں بھی خود کو دوبارہ منظم کر رہا ہے, جہاں اس کے عسکریت پسندوں نے رابطہ سڑکوں پر حملے کیے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ داعش کے عسکریت پسند عراق کے مختلف صوبوں کے درمیان کمزور رابطوں کا بھی کامیابی سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. بعض انٹیلیجنس اداروں نے خبردار کیا ہے کہ عراق اور شام کے اندر غیر مستحکم سیاسی صورتحال داعش کو مزید مواقع دے سکتی ہے کہ وہ خود کو مضبوط بنائے. اس رپورٹ کے برعکس امریکی حکام کے داعش سے متعلق خالی اندازوں کے مطابق شدت پسند گروپ اب بہت کمزور ہو چکا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ گروپ اب عراق اور شام میں کل ملا کر 8,000 کے قریب جنگجو رکھتا ہے, جبکہ اس کے عروج کے دنوں میں یہ تعداد 34,000 کے قریب تھی. اور اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی اسی طرح یہ اشارہ کرتی ہے کہ بعض حوالوں سے داعش اب اپنے ماضی کا ڈھانچہ ہے اور دیکھا گیا ہے کہ عراقی فورسز نے اس کی قیادت کو بہت کمزور کر دیا ہے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے نیوز, واشنگٹن.
شمالی کوریا کے لیڈر کم جون اون اور جنوبی کوریا کے ان کے ہم منصب مون جے ان بین کوریائی ہاٹ لائن کو بحال کرنے پر راضی ہو گئے ہیں, جو اس بات کی ممکنہ علامت ہے کہ پیانگ یانگ باہر کی دنیا سے رابطہ بحال کرنے کو تیار ہے. جنوبی کوریا کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ سرحد کے آر پار دو دوسرے مواصلاتی رابطے بھی بحال کر دیے گئے ہیں, جن میں ایک فوجی رابطہ شامل ہے. سینئر صدارتی سیکرٹری پارک سو یو نے کہا کہ دونوں ملکوں کے لیڈر گزشتہ اپریل سے بین الکوریائی تعلقات کو بحال کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے رہے ہیں. اس کے دوران دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ پہلے منقطع شدہ مواصلاتی رابطے کو بحال کیا جائے, تاہم بہتر تعلقات میں چند چیلنجوں کا بھی سامنا ہوگا, جن میں امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجی مشقیں شامل ہیں اور جو پروگرام کے مطابق اگلے مہینے ہونے والی ہیں. شمالی کوریا عموماً مشترکہ مشقوں پر برہمی کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتا ہے. اس سال موسم گرما ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے دنیا بھر میں گرمی کی شدید لہر محسوس کی گئی, مگر شہری مراکز اس طرح کی قدرتی تباہیوں سے نمٹنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. مشرق وسطی میں ایران, کویت, عمان اور متحدہ عرب امارات سمیت کئی ملکوں میں درجہ حرارت 50 سیلسیس سے بڑھ گیا, جبکہ ماسکو اور ہیلسنکی کی فن لینڈ میں جون کا مہینہ ریکارڈ حد تک گرم ترین تھا. چند ہفتے پہلے امریکہ اور مغربی کینیڈا میں, جہاں عام طور پر درجہ حرارت معتدل رہتا ہے, گرمی نے ریکارڈ توڑ دیے. اوریگون اور واشنگٹن ریاستوں میں گرمی سے 200 کے قریب اموات ہوئی. ہزاروں لوگ بجلی سے محروم اور آپریٹنگ زیرین ڈھانچہ پگھل جانے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کا نظام بند کرنا پڑا. ماہرین کہتے ہیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی پر قابو کے لیے گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کم کرنا ہوگا, زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر اور گھاس اور گرین چھتیں تعمیر کر کے شہروں کو ٹھنڈا کرنا ہوگا تاکہ وہ خوشگوار مقام بنے, نہ کہ گرم شہری جزیرے. اور ان کے لیے تعمیراتی مواد کے رنگ ہلکے اور درجہ حرارت کو کم کرنے والے رکھے جائیں تاکہ توانائی کی بھی بچت ہو سکے. اور آخر میں کچھ بات کرتے ہیں ٹوکیو اولمپکس کی. ٹوکیو اولمپکس تو دو ہفتے میں ختم ہو جائیں گے, لیکن ہم کیسے اندازہ لگائیں گے کہ یہ کامیاب تھے یا ناکام؟ اگرچہ سوال سیدھا ہے مگر اس کا جواب آسان نہیں کیونکہ اس میں بہت سے مفادات کا عمل دخل ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق جاپانی وزیر اعظم یوشیہیدے سوگا کے لیے بہت کچھ داؤ پر لگا ہے۔ اگر اولمپکس کامیاب رہتے ہیں تو موسم خزاں کے انتخابات میں انہیں فائدہ ہوگا، مگر جاپانی کاروباری ادارے سب سے زیادہ نقصان میں رہیں گے کیونکہ 60 سے زیادہ ملکی اسپانسرز نے 3 ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کیے اور وہ اولمپک سے وابستہ نہیں رہنا چاہتے۔ تماشائیوں کو ویسے ہی آنے کی اجازت نہیں اور جیت انہیں کی ہوگی جو صحیح سلامت ان اولمپک سے گھروں کو جا سکیں۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو آپ سن رہے ہیں۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے انتخابات میں پی ٹی آئی نے اکثریت حاصل کر لی، مگر اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ انتخاب میں دھاندلی ہوئی۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے دو ماہرین انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے خالد رحمان اور تجزیہ کار سلمان عابد سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے، وہی ہم آپ کو سنوا رہے ہیں۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پاکستان کی حکمراں جماعت پی ٹی آئی کی کامیابی کے بعد اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں، جبکہ غالب پاکستان نے ان انتخابات سے پہلے ہی رائے عامہ کے جائزے کے بعد پی ٹی آئی کو وہاں کی مقبول جماعت قرار دیا تھا۔ سیاسی مبصرین اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صورتحال وہ نہیں ہے جس طرح اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل خالد رحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یعنی میرا تو خیال ہے کہ یعنی الیکشن جو کہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے اور ہر 5 سال کے بعد آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر اس الیکشن کا کوئی نیا پہلو ہے تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کبھی وہاں موجود نہیں تھی اور اب تحریک انصاف ہے، لیکن وہ بھی جو لوگ الیکشن کی سیاست کو جانتے ہیں وہ بالکل اس کا اندازہ ہے کہ یہ بیسیکلی الیکٹیبلز کا ہمارے یہاں ہوتا ہے معاملہ، تو وہ اس وقت چونکہ پی ٹی آئی کے پاس زیادہ تھے تو انہیں ایڈوانٹیج ہو گیا۔
غالب پاکستان کے سروے کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے خالد رحمان نے کہا،
اس کا سوال بڑا دلچسپ تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے، وہ یہ تھا کہ آپ کے خیال میں کون جیتے گا، اور اس میں کوئی 44% لوگوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جیتے گی، اور بہت معتبر ادارہ ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں، اور انہوں نے بڑا واضح کر دیا تھا کہ ہم نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ کے خیال میں کون جیتے گا، ہم پرسپشن پوچھا ہے، یہ نہیں پوچھا ہے کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے، تو انہوں نے، لیکن عام طور پہ ظاہر اس طرح کی خبروں کا ایک پورا تاثر بنتا ہے۔
یہ تھے خالد رحمان، اور ایک اور سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد نے کہا کہ برسوں سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں یہی نظام چلا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
کیونکہ انتظامی، سیاسی اور مالیاتی طور پر یہ نظام چل نہیں سکتا اگر اسلام آباد میں کسی اور کی حکومت ہو اور کشمیر میں کسی اور کی حکومت ہو، تو اس لیے یہ بات تو پہلے سے ہمیں طے تھی، اس لیے اس میں دھاندلی سے زیادہ جو ایک پری پول ارینجمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں سیٹل ہوئی تھیں۔
جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے ان انتخابات کا بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پر یا اس حوالے سے بھارت کی پالیسیوں پر کوئی اثر پڑے گا، تو ان کا جواب تھا،
یہ ایک کشمیر کے الیکشن سے اس سے کوئی بڑا امپیکٹ نہیں ہوگا، البتہ عمران خان نے جو الیکشن سے 2 دن قبل یہ بات کی کہ ہم پاکستان میں جو کشمیر وہاں ریفرنڈم کرا سکتے ہیں، اس کا مطلب بھی صرف یہ ہے کہ ہم تو بڑے فراخ دل ہیں اور ہم یہ کشمیر کے لوگوں کو یہ رائٹ دیتے ہیں کہ وہ طے کر لیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، بھارت کے ساتھ رہنا ہے یا انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، اس کا اشارہ بھی یہی تھا کہ انڈیا بھی جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو یہ رائٹ دے اور ریفرنڈم کی طرف جائے اور دیکھے کہ وہ لوگ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔
یہ گفتگو کر رہے تھے سلمان عابد، قمر عباس جعفری، اردو وی او اے نیوز، واشنگٹن۔
انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے مطابق افغانستان کا شمار اس وقت عام شہریوں کے لیے خطرناک ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ تنظیم کی ایک رپورٹ کے مطابق تشدد سے زخمی اور ہلاک ہونے والے سیویلین افراد میں سے 50% سے زائد خواتین اور بچے ہیں۔ افغانستان میں صحت کی سہولتوں کے چیلنجز کے بارے میں جانیے انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیٹی کے ترجمان نجم اقبال کی مونا کاظم شاہ سے گفتگو، پیش کر رہی ہیں فائزہ بخاری۔
انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ افغانستان کا شمار اس وقت دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو عام شہریوں کے لیے سب سے خطرناک ہیں. تنظیم کی آپریشنل اپ ڈیٹ رپورٹ کے مطابق تشدد سے زخمی اور ہلاک ہونے والے کل سویلین افراد میں سے 50% سے زائد خواتین اور بچے ہیں. بدھ کو ریڈ کراس کمیٹی کی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق اس سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران تنظیم نے لڑائی میں شدید زخمی ہونے والے 49,500 افراد کو طبی خدمات فراہم کی، یعنی اوسطاً روزانہ 270 افراد کو. قندہار میں ریڈ کراس کی مدد سے چلنے والے میر وائز ہسپتال میں اس سال جون تک ہتھیاروں سے زخمی ہونے والے 2,366 افغانوں کا علاج کیا گیا. یہ تعداد گزشتہ سال کی نسبت 2 گنا زیادہ ہے. ریڈ کراس کے مطابق سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران جسمانی بحالی اور مصنوعی اعضاء لگانے کے اس کے مراکز میں 7,000 سے زائد افغان رجسٹر ہوئے. ان میں سے 700 سے زائد افراد ایسے تھے جن کے جسم کا کوئی حصہ کاٹنا پڑا. ہماری نمائندہ مونا کاظم شاہ نے اسی بارے میں بذریعہ اسکائپ گفتگو کی نجم اقبال سے، جو انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیٹی کے ایشیا پیسیفک سیکٹر کے سربراہ ہیں. نجم اقبال نے اپنی گفتگو کے دوران تمام فریقین سے اپیل کی کہ وہ صحت کی دیکھ بھال کے ذرائع اور سہولیات کو نشانہ نہ بنائیں.
ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن، خاص کر ایس سی کے چیلنجز کی اب بات کریں تو سب سے پہلی تم ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا جو موومنٹ میں، جو ہمیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے میں جو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ یہ مشکل اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی جو فریقین ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کی پابندی کا سامنا ہے، بلکہ یہ مشکل اس وجہ سے ہے کہ لڑائی کے درمیان جو بھی آپ کو جو سیکیورٹی درپیش، جو سیکیورٹی خدشات لاحق ہوتے ہیں کہ ٹو گو نیئر ٹو دی بیٹل فیلڈ، اس وجہ سے پھر یہ سارے مسائل جنم لیتے ہیں. ہمیشہ سے یہ اپیل رہی ہے تمام فریقین سے کہ جو ہیلتھ کا جو عملہ ہے، جو ہیلتھ کی جو سہولیات ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، جو ڈسپنسریز ہیں، جو بیسک ہیلتھ کیئر کی جو یونٹس ہیں، جو ایمبولنسز ہیں، ان کو ٹارگٹ نہ کیا جائے.
طالبان جو ہے انہوں نے کافی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، اس وجہ سے آپ کو کیا چیلنجز درپیش ہوئے ہیں؟
جو دونوں فریقین ہیں، طالبان اور جو حکومت افغانستان ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارا ایک بڑا مستقل رابطہ ہے ایز اے نیوٹرل آرگنائزیشن کے حساب سے. تو ہمیں تو اس وقت تک جو ہمارے کام کے حوالے سے جو تعاون درکار ہے وہ ہمیں مل رہا ہے. اس معاملے میں ہمیں کوئی ابھی تک ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا مسئلہ درپیش نہیں ہوا.
طالبان نے آپ کے وہاں رہنے پہ ابھی تک کوئی اعتراض اٹھایا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام فورن سروسز یا فورن فورسز جو ہے وہاں سے نکل جائیں.
نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا پیورلی ہیومینیٹیرین مشن ہے اور آئی سی آر سی ایک غیر جانبدار ادارے کے طور پہ وہاں موجود ہے، اور ابھی سے نہیں ہے، 1987 سے ہے. ہم اس وقت بھی تھے جب طالبان حکومت میں تھے پہلے، اور ہم اس پورے تھرو آؤٹ عرصے میں ہماری ایک مستقل موجودگی رہی ہے افغانستان میں، کیونکہ ایک غیر جانبدار انسان دوست ادارے کی حیثیت سے ہم اکراس دی فرنٹ لائن کام کرتے ہیں، ہم ہر فریق سے رابطے میں ہیں، تو اس لیے ہمیں اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے. ہمارا ابھی بھی اس وقت ایک آفس ہے جو کہ افغان جو طالبان کے جو زیر کنٹرول علاقہ ہے اس میں ہے، بکوا کے مقام پہ. اسی طرح ہمارے بہت سارے ہاسپٹل جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہ کچھ طالبان کے کنٹرول والے ایریاز میں ہیں، کچھ حکومتی کنٹرول والے ایریاز میں ہیں. تو ہم دونوں اطراف میں ہم کام کر رہے ہیں، دونوں فریقین سے ہمارا مسلسل اور مستقل رابطہ ہے، اور اس حوالے سے دونوں فریقین نے ہمارے کام پر، ہمارے غیر جانبدار کردار پر اعتماد کا اظہار کیا اور کر رہے ہیں ریگولرلی.
افغانستان میں صحت کی سہولتوں کے چیلنجز کے بارے میں بات کر رہے تھے انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیٹی کے ترجمان نجم اقبال. انڈین ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ نیوز شو سن رہے ہیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ انسانوں کی تجارت انسانی حقوق کی توہین ہے اور یہ انسانی وقار کی تذلیل کا باعث ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ معاشروں اور اقتصادیات کو عدم استحکام کا شکار کرتی ہے، لہذا ہمارے لیے لازم ہے کہ جہاں کہیں بھی انسانوں کی تجارت ہو اسے روکنے کے لیے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ایک عالمی برادری کے طور پر ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں. محنت کی بین الاقوامی تنظیم کا اندازہ ہے کہ تقریباً 2.5 کروڑ لوگ دنیا بھر میں انسانی تجارت کا شکار ہیں۔ امریکہ انسانوں کی تجارت کی دو شکلوں کو تسلیم کرتا ہے، ایک تو بیگار اور دوسرا جنسی استحصال۔ بہت سوں کو زبردستی تجارتی پیمانے پر جنسی کاروبار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت سے زبردستی کارخانوں، کانوں یا کھیت کھلیانوں میں کام کرنے کے لیے مجبور کر دیے جاتے ہیں یا مسلح گروپ کا حصہ بنائے جاتے ہیں۔ 1 جولائی کو امریکہ کے محکمہ خارجہ نے انسانوں کی تجارت کے بارے میں اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی۔ یہ دنیا کی نہایت جامع رپورٹ ہے جو معروضی انداز میں انسانوں کی تجارت کے خلاف حکومت کی کوششوں کا تجزیہ کرتی ہے، جس میں امریکہ اور پوری دنیا شامل ہے۔ انسانوں کی تجارت کرنے والے اپنا طریقہ کار مستقل بدلتے رہتے ہیں، اور امریکہ سمیت ہر ملک کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر خود اپنی حکمت عملی میں بھی رد و بدل کرتے رہیں تاکہ ان کا توڑ کیا جا سکے۔ COVID-19 کے عالمگیر وبا کا بھی انسانوں کی تجارت پر اثر پڑا ہے۔ انسانوں کی تجارت کرنے والوں نے اپنے کاروبار کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس موقع کو استعمال کیا ہے۔ ایسے افراد جو اس عالمگیر وبا کی وجہ سے شدید معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے تھے، انہیں استحصال کا شدید خطرہ درپیش تھا، اور جبکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم اور کام کے لیے گھنٹوں آن لائن مصروف تھے، انسانوں کے تاجر ممکنہ شکار کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ اس سال رپورٹ میں ریاست کی سرپرستی میں انسانوں کی تجارت پر بھی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ہم نے 11 ملکوں کے بارے میں معلومات جمع کی جہاں حکومت خود انسانی تجارت میں ملوث تھی۔ مثال کے طور پر سرکاری یا معیشت کے شعبوں میں لوگوں سے بیگار کے ذریعے جہاں کہیں بھی حکومت نے چاہا ایسا کیا۔ رپورٹ میں کھلے طور پر سوچے سمجھے انداز میں عدم مساوات اور انسانوں کی تجارت کے درمیان تعلق کا اعتراف کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے امریکہ سمیت بہت سے ملکوں کو نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ انسانوں کے تاجر غریب برادریوں اور ایسے افراد یا ان لوگوں کو ہدف بناتے ہیں جن کے بارے میں ایسا امکان بہت کم ہوتا ہے کہ ان کی اس بات پر یقین کیا جائے گا کہ انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے یا وہ زیادتی کا ہدف بن رہے ہیں۔ اگر ہم انسانوں کی تجارت کو ختم کرنے میں سنجیدہ ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم سوچے سمجھے انداز میں روا رکھی جانے والی نسل پرستی، جنسی استحصال اور امتیازی کارروائیوں کی دوسری شکلوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے بھی کام کریں، اور ہر ایک انداز سے زیادہ منصفانہ معاشرہ قائم کریں۔ ہماری دنیا کو جو نہایت اہم چیلنج درپیش ہیں، انہیں کوئی ایک ملک تنہا حل نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مل جل کر کام کریں، معلومات کا تبادلہ کریں اور ایک دوسرے کو جواب دہ بنائیں۔ اسی طرح ہم ایک ایسی دنیا تعمیر کر سکیں گے جہاں انسانی تجارت کے ذریعے کسی کا استحصال نہ کیا جا سکے، اور ہر ایک فرد سلامتی اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خاص خبریں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ کشمیر سمیت دیگر علاقائی معاملات پر مل کر کام کرنے اور خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے علاقائی معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر ریاض اور اسلام آباد کے موقف میں اتفاق رائے ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے منگل کے روز پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ اسلام آباد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ پاکستان کے ضلع خیبر پختونخوا میں چترال کے مقام پر پاکستان میں داخل ہونے والے 40 افغان فوجی افسروں اور اہلکاروں کو نواں پاس کے مقام پر افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے کرونا کی ویکسین لگوانے والے غیر ملکی زائرین کو 9 اگست سے عمرے کی اجازت دے دی ہے۔ البتہ پاکستان سمیت 9 ملکوں سے آنے والے زائرین کو کسی تیسرے ملک میں 14 روزہ قرنطینہ کے بعد سعودی عرب میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن منگل اور بدھ کے روز بھارت کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وہ اپنے ہم منصب ایس جے شنکر، وزیر اعظم نریندر مودی اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے ملاقات اور تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور عراقی وزیر اعظم مصطفی القاسمی نے پیر کے روز ایک سمجھوتے پر باضابطہ دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت عراق میں امریکی لڑاکا فوجی مشن 2021 کے آخر تک ختم کر دیا جائے گا۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ سفارتکار نے چین سے کہا ہے کہ وہ ذمہ دار عالمی طاقت کے طور پر اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آب و ہوا کی تبدیلی اور COVID-19 جیسے اہم عالمی مسائل پر امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرے۔ عراق میں شدت پسند تنظیم داعش کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی خفیہ اداروں کی رپورٹوں کے مطابق عراق سے امریکہ کے لڑاکا فوجی مشن ختم کرنے کے اعلان کے باوجود داعش اب بھی عراق میں فعال ہے۔ اور وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کسی بھی نوعیت کی موجودہ سفری پابندیوں کو اس وقت نہیں اٹھائے گا، جس کی وجہ کرونا وائرس کی انتہائی منتقلی والی قسم ڈیلٹا کے کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے خدشات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جیلانی کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے، آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام